السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ لیے بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ہیں مارٹن کروسس۔ میڈیم ویب 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سنتے ہیں۔ urduviewer.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ پروگرام نشر ہونے کے بعد ہماری ویب سائٹ کے علاوہ آپ اسے فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہم پروگرام میں جن موضوعات پر بات کرتے ہیں، آئیے ان پر ایک نظر ڈالیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، ناکام بغاوت کے مبینہ سپانسر کی تنظیم کے زیر اہتمام چلائے جانے والے اسکولوں اور اداروں کے بارے میں تحفظات، بین الاقوامی موضوعات میں ترکی اور امریکہ اور امریکہ کی داعش کے خلاف لیبیا میں کارروائی پر بات کریں گے، سعودی عرب میں مسائل سے دو چار پاکستانیوں کے بارے میں بھی بات ہوگی، سعودی عرب میں تعینات پاکستان کے سفیر جناب منظور الحق ہم سے بات کریں گے، اور آخر میں امریکہ میں صدارتی مہم اور اس کے تناظر میں سامنے آنے والی صورتحال اور سوالوں پر رائے لیں گے اپنے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ تجزیہ کاروں سے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے پہلے دونوں بے حد ممتاز نام ہیں، ممتاز تجزیہ کار ہیں، یاسمین علی ہیں، عارف انصار ہیں، ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ سے بھی رائے لیتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولود چاوش اوغلو منگل کو ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے پاکستان کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ دفتر خارجہ میں پاکستانی مشیر مر خارجہ سرتاج عزیز کے ساتھ اپنے وفد کے ہمراہ ترک وزیر خارجہ نے دو طرفہ امور پر مذاکرات کیے، جس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے علاقائی، بین الاقوامی امور، دہشت گردی کے خلاف تعاون اور سلامتی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ترکی میں ناکام بغاوت کی کوشش ہوئی تھی اور اس بغاوت کی منصوبہ بندی کا الزام امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے ایک مذہبی شخصیت فتح اللہ گولن پر ترکی کی طرف سے عائد کیا جاتا ہے، اور انہوں نے پاکستان سمیت دیگر ممالک سے گولن کی تنظیم کے تحت چلنے والے اداروں اور ان کے ہمدردوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ پاکستان میں گولن کی تنظیم سے وابستہ پاک ترک انٹرنیشنل سکولز اینڈ کالجز کا نیٹ ورک گزشتہ 20 سال سے کام کر رہا ہے، جس میں ہزاروں بچے زیر تعلیم بھی ہیں۔ ترکی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، 15 جولائی کو بغاوت کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا تھا عوام کی طرف سے۔ ترک حکومت کا الزام ہے کہ اس میں فتح اللہ گولن ملوث ہیں، تاہم خود فتح اللہ گولن ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا بغاوت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ملک میں بغاوت کی اس کوشش کے بعد ترکی کے وزیر خارجہ میولود چاوش اوغلو پیر کی شب پہلی مرتبہ اسلام آباد پہنچے ہیں۔ آج صبح پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے وفود کی سطح پر ہونے والی ملاقات کے بعد دونوں نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کیا۔ ترک وزیر خارجہ نے کیا کہا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔
In the past we supported them, but we didn't know that they had hidden agenda. We didn't know that they were trying to take over the power in Turkey through such attempts.
ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ ماضی میں حکومت فتح اللہ گولن کی تنظیم کے تحت چلنے والے ایسے تعلیمی اداروں کی مدد کرتی رہی ہے، کیونکہ وہ اس بات سے آگاہ نہیں تھی کہ ان کا کوئی پوشیدہ ایجنڈا بھی ہے۔
It is not secret that this organization has institutions or their presence in Pakistan and in many other countries. I express my satisfaction.
ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ کوئی راز نہیں کہ اس تنظیم کے پاکستان اور دیگر ممالک میں تعلیمی ادارے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات پر اطمینان ہے کہ اس سلسلے میں انہیں پاکستان سے مکمل تعاون مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور ہمیں ایسی تنظیموں کے بارے میں بہت محتاط ہونا ہوگا۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ تنظیم ایسے تمام ممالک کے استحکام کے لیے خطرہ ہے جہاں یہ موجود ہے۔
اور ادھر پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے ان کے ان تحفظات کے جواب میں کیا کہا، آئیے آپ کو وہ بھی سنوائیں۔
We are going to protect the schools and students as far as those are concerned and under some alternative arrangements. So once the arrangements are there,
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا کہ متبادل انتظامات کے تحت پاک ترک اسکول اور وہاں زیر تعلیم طالب علموں کا تحفظ کیا جائے گا۔ انہوں نے متبادل انتظام یا طریقہ کار کے بارے میں وضاحت تو نہیں کی، البتہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ جب یہ طے ہو جائے گا تو اس بارے میں آگاہ بھی کر دیا جائے گا۔
Some of the schools, who, if they are professionally managed and they are providing good education, we will try to find alternative arrangement to for the schools to continue.
سرتاج عزیز نے کہا کہ کچھ سکول اگر پیشہ ورانہ طریقے سے چلائے جا رہے ہیں اور وہ اچھی تعلیم بھی فراہم کر رہے ہیں تو ان کو چلانے کے لیے متبادل انتظام تلاش کیا جائے گا.
Whereas their other activities has to be managed or curbed in whatever way our Turkish brother would like us to do.
تاہم ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک ان کی دیگر سرگرمیوں کو روکنے کی بات ہے تو ان کو اسی طرح روکا جائے گا جیسے ترکی چاہے گا.
اور پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ کہہ چکے ہیں کہ ترکی سے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان ترکی کو ہر طرح کا ضروری تعاون فراہم کرے گا. ادھر پاکستان میں پاک ترک سکول دو دہائیوں سے زائد عرصے سے قائم ہے اور ان کے منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ فتح اللہ گولن کے نیٹ ورک کا حصہ نہیں. پاک ترک سکول کی انتظامیہ کی طرف سے اپنی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں کیا کہا گیا محمد اشتیاق سے سنیے.
پاک ترک اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے اپنی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ ہمیں ان الزامات پر گہری تشویش ہے کہ پاک ترک انٹرنیشنل اسکولز کو فتح اللہ گولن سے جوڑا جا رہا ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ ان تعلیمی اداروں کا کسی سیاسی یا مذہبی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں.
اور اب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے مصنفہ ہیں, کالم نگار ہیں, ماہر قانون ہیں اور ماہر تعلیم ہیں یاسمین علی, اور یہاں امریکہ سے بے حد ممتاز تجزیہ کار اپنا ہمارے پروگراموں کا انتہائی نمایاں نام بھی ہیں عارف انصار کا. ہم دونوں ماہرین سے مختصر مختصر کامنٹس چاہیں گے کیونکہ ہمارے پاس کچھ سوال ہیں. یاسمین, آپ ریسرچ اورینٹڈ اسکالر ہیں, آپ کے خیال میں پاکستان میں قائم پاک ترک انٹرنیشنل اسکولوں کے بارے میں, ان کے نظریات کے بارے میں یا پالیسیوں کے بارے میں کس حد تک محتاط رہنے کی ضرورت ہے ترکی کے اس بیان کے بعد؟
دیکھیں, ایک تو بات پہلے یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا گیلن کا ان سکولوں سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. جہاں تک یہاں پہ رائے ہے یا میری اپنی ذاتی رائے ہے اور جو میں نے مختلف ریسرچ اور اس معاملے کو ہم سنتے رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ خبروں میں یہ چیز ہے, تو عالم الدین خان صاحب جو ایک پاکستانی بزنس مین بھی ہیں اور 5 ڈائریکٹرز ہیں پاک ترک اسکولس کے, جن کے 25 یا 26 اسکولز ہیں پاکستان میں, جس کی پہلی جو برانچ تھی وہ 1995 میں قائم کی گئی تھی. انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ گولن کی ٹیچنگ یا اس کی نظریے یا ان کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے, اور اس کی جو فنڈنگ بھی ہے وہ جو ٹرک کے فلانتھروپسٹ ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں تو اس کو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اکنامک افیئرز ڈویژن یا EAD جو حکومت پاکستان کا ہے, اس میں پاک ترک انٹرنیشنل اسکول اور کالجز کو پاک ترک ICEF یا انٹرنیشنل کیچ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے انڈر یہ ہے, جو کہ ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. دیکھیں کہ کہہ دینا کہ فلاں کا فلاں سے تعلق ہے, لیکن ہمیں ذرا سا جڑ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. تقریباً 10,000 سے زائد یا اس سے بھی زائد بچے 26 اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, کئی ہزار اساتذہ ادھر پڑھا رہے ہیں, ان کا ایک تعلیم کا نظام ہے. اسکول ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں اس کے تحت ہم نے ان کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پاکستان میں قائم کیے, تو پاکستان کے قوانین ادھر لاگو ہونے چاہیے, اس حساب سے ہم کو چلنا چاہیے. اور یہ جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں, یہ اگر میں مجھے صحیح یاد ہے تو یہ وال اسٹریٹ جرنل میں ایک بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ تھی جس میں یہ ساری گفتگو جو ہے وہ ہوئی تھی. لہذا یہ کہنا کہ ان کی یہ سوچ ہے, مجھے تو پہلے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ اگر اٹ از اے نان پروفٹ آرگنائزیشن اس کا پہلے سے ایک بات کا ثبوت چاہیے نا کہ یہ فلانا شخص ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالوڈ ہے اس کو چلانے.
جی ہاں, اسی وجہ سے ہم نے جی ترک وزیر خارجہ کے بھی بیان سنوایا, پاکستان کی طرف سے جو بیان دیا گیا وہ سنوایا, پاکستان کی وزارت خارجہ نے جو کہا وہ بتایا, ان سکولوں کی طرف سے جو بیان دیا گیا وہ سنایا.
بتانا چاہوں گی آپ کے ناظرین کو, سننے والوں کو ادھر بھیجت, کہ سرتاج عزیز از دا پرفیکٹ پرسن جو اس مسئلے کو ہینڈل کر سکتے, کیونکہ یہ پیٹن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے 10 سال سے زیادہ پیریڈ تک وائس چانسلر رہے ہیں.
اچھا.
اس 10 سال میں نے ان کے ساتھ پڑھائے رہے اور میرا 1-to-1 ان سے کافی اچھا تعلق رہا ہے. اور میرے دل میں ان کی ایز این اکیڈمک پرسن اور انڈرسٹینڈنگ ایشوز کی اکیڈمکس کے حوالے سے بہت ہیلدی ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ سرتاج عزیز وہ شخص ہیں جو بچوں کا نقصان ہونے دیں گے تعلیم کا.
یعنی کہ اس کے اوپر پوری
بڑے بڑا اعتقاد ہے.
اچھا, عارف صاحب سے سوال کرتے ہیں. عارف صاحب, مختلف ملکوں کی طرف سے پاکستان سمیت دوسرے مختلف ملکوں میں بھی بین الاقوامی ادارے چلائے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں ظاہر ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے فلاحی تنظیمیں ان ملکوں کی ہوتی ہیں, جیسا کہ ابھی یاسمین اپنے بیان میں بات کر رہی تھیں. تو اس طرح کی تنظیموں کے تحت یا ان ملکوں کی طرف سے جو فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں ان کے تحت جو چلائے جانے والے اسکول ہیں, کیا اب ان کے بارے میں بھی محتاط ہونے اور ریزرویشنز رکھنے کی ضرورت ہوگی؟ کس طرف یہ بات جا رہی ہے؟
جی بہجت, اس میں ظاہری بات ہے جیسا ہم نے اگزامپل دی ہے کہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے. پاکستان میں تو خاص کر بہت قسم کے اسکول ہیں جو مختلف جگہ سے فنڈڈ ہیں, مطلب جس میں زیادہ تر بلیم سعودی عربی پہ آتا ہے کہ ان سے جو مدرسے چلائے جاتے تھے یا جاتے ہیں اور ان کو فنڈنگ ہوئی, ان کے جو نتائج نکلے. پھر اب یہ نیا ایک وہ ہوا جو ترکی سے افیلیٹڈ اسکول ہیں اور ان کی کون سرپرستی کر رہا ہے. ظاہری بات ہے پاکستان کے اپنے قانون تو پہلی سٹیپ میں آتے ہیں کہ ان کی اپنی کیا سکروٹنی ہوتی ہے. ہر ملک دنیا میں چاہتا ہے کہ کوئی بھی جہاں باہر سے فنڈنگ آتی ہے تو اس کو بڑے غور سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی غلط مقصد کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہی. تو ظاہری بات ہے کہ ہوپ کی جاتی ہے کہ پاکستان میں اپنا بھی کوئی میکنزم تھا جو اس چیز کو دیکھتا ہوگا, اور اگر نہیں دیکھتا تھا تو اب شکایتیں آ گئی ہیں. لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ ترکی اس وقت پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یہ ایکشنز تو ہیں, اور وہ جو بھی ہوا ہے ترکی میں کو کی اٹیمپٹ ہوئی ہے, ترکی کی حکومت کی طرف سے, اردوغان صاحب کی حکومت کی طرف سے ریسپانس آیا جو کافی اوور بورڈ چلا گیا ہے.
جی.
اور اس کی اب خد و خال کیا ہیں, کس طرف وہ جا رہے ہیں, وہ بھی ایک الگ گفتگو ہے. لیکن پاکستان کی حد تک میں نے جو سیاسی بیانات سنے ہیں, مطلب پی ٹی آئی کی طرف سے اور کچھ اور لوگوں کے, وہ تو اس ایکشن کے خلاف ہیں کہ وہ ان سکولوں کو تعلیم فراہم کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے جنرل عام تاثر جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ سکول اچھی تعلیم فراہم کر رہے ہیں اور ان کا بظاہر کم از کم اس طرح سے کوئی آئیڈیولوجیکل لنک نہیں ہے. لیکن اب وہ ہمیں فیکچولی نہیں پتا. یاسمین صاحبہ نے جس طرح کہا کہ وہ فیکٹس ہیں کہ وہ حکومت کو زیادہ پتا ہوں گے, اور سرتاج عزیز کی طرف سے جس طرح سے بیان آیا وہ اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ کچھ میں صحیح سمجھ نہیں سک رہا. انہوں نے ان بٹوین دا لائنز کہا ہے کہ متبادل انتظام کیا جائے گا, تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ بند کر رہے ہیں.
جی, وضاحت لیکن نہیں کی اس کی انہوں نے.
ہاں, اور یہ بھی ساتھ لگتا ہے کہ اگر ان کے لنک پائے گئے تو پھر متبادل فراہم کیے جائیں گے. تو آبویسلی یہ اس کی یہ ایک مختلف اینگل تو ہیں.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں اس سے ذرا ہٹ کے, جو مختصر کامنٹ ہم چاہیں گے کہ ترکی میں ایک ناکام بغاوت ہوئی اور اس کے بعد ترک وزیر خارجہ اس وقت پاکستان کے دورے پر آئے. پاکستان میں بھی اس سلسلے میں سیاسی سطح پر, سماجی سطح پر بہت سے ہم نے پروگرام ہوتے دیکھے, بہت سارے تشبیہات جاری دیکھی گئیں. تو آپ یاسمین لکھتی ہیں اور ان ساری چیزوں کے اوپر گہری نظر بھی رکھتی ہیں, آپ کے خیال میں ترک وزیر خارجہ کا اس وقت پاکستان کا دورہ کتنا کا اہم ہے؟
دیکھیے, ترکی کا اس وقت دورہ جس بھی ملک ظاہر ہے ایک اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اردوغان کی جو اب حکومت ہے, پوسٹ کو جو حکومت آ رہی ہے, وہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پوزیشن ریجن میں اور انٹرنیشنلی اپنے قدم دوبارہ سے مضبوط کریں. تو جو ممالک ہیں دوسرے, خصوصاً مسلم ممالک, پاکستان اور ترکی کے درمیان ہمیشہ ایک بہتر مراسم رہے ہیں. تو ایک طرح کی ری ایشورنس گورنمنٹ کی, نمبر دو, نواز شریف کی حکومت نے جو بہت زیادہ تعریف کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کی ترکی میں, جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ شعور اس وقت ایک دم جو ایک ریئیکشن اور وہ سب ہوا کہ وہ اس چیز کامیاب نہیں ہوئی. اس کی بخیر بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن وہ ایک جو ترکی کو سمجھ آیا کہ ہاں, پاکستان کی حکومت ہمارے ساتھ ہے, ہمارے سپورٹ میں ہے اس معاملے میں, تو ظاہر ہے ترکی کی اس وقت موجودہ حکومت کا ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں اپنے دوستوں اور لائک مائنڈیڈ ممالک اور دوسرے کے ساتھ مضبوط کرے قدم, لیکن باہر کے ممالک کے ساتھ ڈپلومیسی رکھنا ایک چیز ہے, اس کا سوشل, اس کا پریشر پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک جو غیر سیاسی قوتوں پہ آتا ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ایک بہت بڑا محرک جو اس کو کا تھا اور جس کو میرے خیال میں ترکی کی حکومت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جو ان کی اپنی پالیسیز یا جو رویہ رہا کچھ عرصے سے, وہ ایک بہت بڑا اس نے کردار ادا کیا تھا اس کو کی سوچ میں یا اس کو ڈیولپ ہونے میں, بننے میں. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ, فریڈم آف پریس کے اوپر, پھر بہت لیولز پہ جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹ پہ ملٹری کو کٹ ڈاؤن کیا گیا, ایجوکیشنل لیول پہ, یہ تمام چیزوں پہ وہ اپنا ہاتھ بہت زیادہ مضبوط اور بلکہ سختی کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں نے اپنے ایک مراکلے میں جب یہ ہوا تھا تو میں نے لکھا تھا جو ناکام ہو گیا, کہ اس میں اگر تو ترکی کی حکومت سنگل مائنڈیڈلی بدلہ لینے کی سوچ پہ چلی جاتی ہے تو خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کہ اس سے ترکی کی عوام کے لیے اور ان کے اپنے لیے اور زیادہ مسائل نہ پیدا ہوں, کیونکہ ترکی کے لیے اچھا نہیں ہوگا. لیکن اس میں ان کو ایک بڑی تصویر یا کینوس کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دورہ ان کے جو منسٹر آئے ہیں اس کی ویلیو اپنی جگہ ہے, لیکن اس کی ایک حد تک ہی ویلیو ہو سکتی ہے. اور پھر اگر وہ اس لیے آئے ہیں زیادہ تر کہ اسی اپنے ایک جو سوچ ہے اس کو انٹرنیشنل بارڈرز پہ بھی ایکسٹینڈ کرنا کہ یہ بند کر دیں وہ بند کر دیں, تو دیکھیے پرائیویٹ اسکول تو امریکہ میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں, تو کل کو کیا وہاں بھی فرمائش ہوگی کہ بند کر دیں؟ تو یہ چیزیں ذرا بیلنس میں دیکھنے والی.
اچھا بالکل, ایک کوئک سا کامنٹ کرتی جائیے, پہلے عارف انصار صاحب سے میں بات کر لوں. عارف صاحب, تعلیمی اداروں کے علاوہ گولن تنظیم جو عظمت تنظیم ہے اس کے تحت رومی فورم کے ادارے بھی قائم ہیں جن کے ذریعے پاکستان اور ترکی میں ثقافتی اور علمی موضوعات پر مکالموں کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو ترک وزیر خارجہ کے بیان کے تناظر میں پاکستان کو اس تنظیم کے تحت چلائے جانے والے اداروں کے بارے میں جو تحفظات ہیں, کیسے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ پاک ترکی دوستی کا بہت حوالہ دیا جاتا ہے؟
پھر وہی بات ہے بہجت کی, ظاہری بات ہے حکومت کے اپنے ادارے ہونے چاہیے ہر ملک میں جو ہوتے بھی ہیں, پھر وہی بات کہ وہ سکروٹنائز کرتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ ادارے. تو بظاہر تو یہاں امریکہ میں بھی جو رومی سے منسلک ادارے چل رہے ہیں تو وہ تو بہت انٹر فیتھ ڈائیلاگ, ہم آہنگی, پیس کی بات کر رہے ہیں اور اس طرح کے انیشیٹیوز کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ایکسچینج کے پروگرامز ہوتے ہیں. تو پھر وہی بات کہ بظاہر تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اس کی انڈر پننگز, اس کی روٹ کازز, اس کی وجوہات فرق ہیں, اور وہ سوچنا پڑے گا کہ کازز کیا تھے. ترکی میں جو چیز ہوئی ہے اس کی نوبت کیوں آئی, اور وہ جو سوسائٹل پولرائزیشن ہو رہی ہے وہ صرف ترکی میں نہیں ہو رہی, وہ تمام اسلامک ممالک میں بھی ہو رہی ہے اور اس کی اپنی وجوہات ہیں. اور ترکی اس نہج تک ٹھیک ہے, اپنے جو اس کے اندرونی معاملات ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو ارد گرد ترکی کے ہو رہا ہے, داعش کے خلاف لڑائی, الاسٹریمزم کے خلاف, سیریا کے معاملات, روس کے ساتھ تعلقات, اسرائیل کے ساتھ, یہ سارے مل جل کے جو ہیں اس نے ترکی کو مختلف ڈائریکشنز میں کھینچا ہے, جس کی وجہ سے یہ نتیجے نکلے اور جس کی وجہ سے اب ترکی اوور بورڈ جا رہا ہے, جو اس کا اپنا ایک ریئیکشن آئے گا. تو اس کو, اس فینومینن کو ایک براڈر ٹرینڈ کے تھرو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ٹھیک ہے, وہ آپ کا سوال تو یہ کہ جو انڈیویجول ادارے ہیں, جو آپ نے جیسا رومی ادارے کا ذکر کیا اس سے منسلک ادارے, تو وہ تو بظاہر کوئی ایسا کام نہیں کر رہے کہ آپ کہیں کہ انہوں نے لوگوں کو ملوث کیا کہ وہ جا کے کو کریں, لیکن وہ اپنی ایک سوچ کی پرچار تو کر رہے ہیں. لیکن دنیا بھر میں اس وقت صوفی سوچ, پیس اور انٹرفیتھ, ایز اپوز ٹو جو کہ ایک سلفی ایکسٹریمزم رجحان جو ہے, اس کے خلاف مؤثر طور سے اس سوچ کو پیش کیا جاتا ہے کہ پیس, انٹرفیتھ ہارمونی, اور وہ تو اس لحاظ سے تو یہ ٹھیک لگتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ تو پھر حکومت کے اداروں کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ
مزید چھان بین کریں.
جی
جی. آپ یاسمین, اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس ایک منٹ اور باقی ہے, آپ اس بارے میں کہیں گی کہ پاکستان کو اس سلسلے میں کیا واقعی مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, یا جس طرح کی جو بات ہوئی ہے اور جس طرح سے ہم نے آپ کو بیانات سنوائے ہیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا جائے گا؟
دیکھیے, رومی فورم کے بارے میں میں ایک جملہ پہلے کہتی ہوں کہ یہ فواد ارگوون اس کو چلا رہے ہیں, اور انہوں نے اسی نام سے رومی فورم واشنگٹن میں, واشنگٹن کا جو ادارہ ہے اس کے گولن جو ہیں آنری چیئرمین ہیں, لیکن انہوں نے یہاں پہ یہ بیان دیا ہے کہ ہم ان کو کوئی رائلٹیز نہیں دیتے, صرف نام ہم نے بے شک کو دیا ہوا ہے لیکن آپس میں ان کا تعلق نہیں ہے. جہاں تک اقدامات کرنے کی بات ہے تو آپ نے بھی پہلے بات کی تھی, اگر پاکستان کچھ کرے گا تو یہ میں بتا دوں پاکستان پروبیبلی کیا کرے گا. تو وال اسٹریٹ جرنل میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ وہ یہ سوچ سکتے ہیں جو سرتاج عزیز صاحب نے بھی کہا کہ جو مینجمنٹ ہے اسکول کی اس میں تھوڑا بہت رد و بدل کیا ہے. اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان اس معاملے میں اس وقت کچھ کرے گا, کیونکہ لائک آئی سیڈ بیفور, سب سے پہلے آپ کسی کو کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ثبوت ایک چیز ہوتی ہے کہ کیا یہ جو بات کہی جا رہی ہے
جی.
یہ بات درست ہے, اس کا بالکل انکنٹیسٹیبل ثبوت موجود ہے. اگر ہے تو پھر تو بند کرنا بنتا ہے
جی.
کچھ سخت قدم اٹھانا بنتا ہے, لیکن جسٹ بیکاز میں آ کے آپ کے بارے میں کوئی بات کہہ دوں یا اس طرح سے, تو اس کے اوپر ایک دم سے ایکسٹریم اسٹیپ, جہاں پہ ہزاروں بچوں کی تعلیم اور لوگوں کی جابس متاثر ہو جائیں, اور یہ ایک بظاہر بہتر تعلیم دے رہے ہیں, تو وہ پھر بنتا نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ یاسمین علی, پاکستان سے ہمارے ساتھ تھیں اور ہم نے آپ کو بتایا. بہت بہت شکریہ یاسمین آپ کے ٹائم کا, آپ کے تجزیے کا. اور اس وقت ابھی ہمارے ساتھ عارف انصار ہیں, پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے ناصر نوید صاحب نے بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بات دونوں اپنے تجزیہ کاروں سے درخواست کرتے ہیں کہ ذرا سا ایک ہم بیچ میں سعودی عرب میں ہمارے سفیر ہیں ان کے ساتھ ہم بات کر لیں, کیونکہ سعودی عرب میں اپنی آجر کمپنیوں کی طرف سے کئی ماہ کی تنخواہ نہ ملنے کے باعث پھنسے ہوئے ہزاروں پاکستانیوں کی حالت زار کا نوٹس لیتے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم نے ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو یہ معاملہ ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی ہے. سعودی اوگر لمیٹڈ کے 8,000 جبکہ السعاد ٹریڈنگ اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی کے لیے کام کرنے والے 520 پاکستانی ملازمین کئی ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہونے کے علاوہ دوران ملازمت ملنے والی دیگر سہولتیں بھی کھو چکے ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق سعودی عرب کے فرمان روا نے سعودی اوگر کمپنی کے ملازمین کے معاملات فوری طور پر حل کرنے کا حکم بھی دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بنگل کو دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کے سفیر سعودی عرب میں نائب وزیر خارجہ, وزیر انصاف, وزیر محنت اور دیگر اعلی عہدیداروں سے رابطے میں ہیں, جبکہ سفارت خانے کے کارکنوں نے دمام میں ان کمپنیوں کا دورہ کر کے وہاں موجود لوگوں میں خوراک بھی تقسیم کی ہے. اس وقت ہے ہمارے ساتھ ہزائنس جناب, سعودی عرب سے پاکستانی سفارت خانے کے سفیر ہیں جناب منظور الحق صاحب. السلام علیکم سفیر صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت آپ کافی مصروف ہیں, خاص طور پر آپ سفارت خانے کی سرگرمیاں بھی سامنے آئی ہیں. ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے گا کہ اس وقت سفارت خانے کی طرف سے اور آپ کے مشن کی طرف سے پاکستان کے جو وہاں پر لوگ یہ پھنس گئے ہیں اور جن کی ایک بڑی تعداد ہے, ان کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟
اس وقت یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ورکرز ہیں ان کو ہم نے ایک لائن دیا ہوا ہے اور ان سے انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں, لیکن جو ابھی تک ہمارے معلومات میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو دو بڑی کمپنیز جس کا آپ نے نام لیا, مینلی ان کمپنیز میں زیادہ لوگ ہیں, خاص کر اوجر میں, اور آپ نے تعداد بھی بتا دیا, تقریباً اتنی تعداد ہے
جی.
یہ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کئی مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی ہے. یہ حقیقت ہے کہ کئی مہینوں سے ان کو تنخواہ نہیں ملی ہے, اور کئی ایک کیمپس میں جہاں یہ رہ رہے ہیں وہاں خوراک کا بندوبست بھی ڈسپٹ کر دیا گیا تھا, کچھ میں بحال ہو گیا ہے اور کچھ میں ابھی تک بحال نہیں ہوا ہے. تو ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور جہاں جہاں پہ خوراک کا سلسلہ बहाल हो गया है वहाँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ नहीं हुआ है वहाँ पे हम इनको कुछ ना कुछ खुराक पहुँचा देते हैं ताकि कम से कम ये अपना स्टे वहाँ पे है उसके दौरान उनको इस किस्म के बुनियादी किस्म के मुश्किलात ना हो। और जहाँ तक इनके क्लेम्स का ताल्लुक है तो वो इंस्ट्रक्शन इनको इशू हो चुके हैं, हुकूमत भी इंटरेस्टेड है कि ये इनके वाजिबात इनको मिल जाए। और कई एक हमारे दोस्तों ने अदालत का दरवाजा भी कटकटाया है, कई सौ मजदूरों ने वहां पे दावा किया है कि उनको उनके वाजिबात दी जाए, तो अदालत में भी एक कानूनी जंग भी उस सिलसिले में जारी है।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि सऊदी हुकाम से इस सिलसिले में सिफारतखाना और आपके मिशन के क्या रابطे हैं, और आप समझते हैं किस तरह से आप देख रहे हैं सऊदी हुकाम इस सिलसिले में क्या इकदाम उठा रहे हैं?
सऊदी हुकाम से हमने बात की है बड़े हाई लेवल पे और बड़े मुतालिक लोगों के साथ, और उनकी हुकूमत सऊदी फरमान रवा सब इसमें इंटरेस्टेड हैं कि ये मुश्किलात जल्दी हल हो जाएं जो यहाँ पे बैरूनी मुल्क से आए हुए दूसरे मुल्कों से आए हुए मेहनतकश यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको उनके वाजिबात मिल जाए, और वो हमारे साथ मुकम्मल तौर पर ताउन कर रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश है। और जो ये मसाइल हैं उनके जो जो साथ साथ मसले पैदा होते हैं जैसे उनके इकामा की रिन्यूअल या उनकी किसी दूसरे कंपनी में ट्रांसफर या उनका वापस जाने का, उन सब चीजों में वो अपने जो उनके मुरवजा रूल और पॉलिसी है उसमें भी रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि कम से कम कंपनियों पर भी बोझ कम हो, अगर किसी तरीके से कोई सेटलमेंट हो जाता है, कोई मेहनतकश वापस जा रहा है तो उसको भी कोई कानूनी पीछेदगियां ना हो, उस सिलसिले में वो हमारे साथ पूरी मदद कर रही है।
अच्छा सर, आखिरी मेरा सवाल ये है कि सिफारतखाना क्या ये कोशिश कर रहा है कि ये सऊदी पाकिस्तानी जो है सऊदी अरब में अरसे से मुकीम थे या कुछ अरसे से मुकीम थे, ये वहीं पर दोबारा किसी तरह से इनको काम में दोबारा मसरूफ किया जाए? क्योंकि तजियाकार कहते हैं कि अगर पाकिस्तान वापस आते हैं तो जाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए भी दोबारा इन लोगों को एब्जॉर्ब करना काफी मसला होगा।
हाँ, इस सिलसिले में ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ जो कंपनीज हैं जिनके साथ इश्यूज हैं उन कंपनियों का एज सच कोई अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कंपनियां बैठ गई हैं या उस कंपनियों को उनके इकोनॉमिक या फाइनेंशियली बिल्कुल वो बैंकरप्ट हो गए हैं। वो कंपनियां हैं और बड़ी कंपनियां हैं और उनकी बड़ी तादाद में हजारों एम्प्लाइज हैं और ये कंपनी एक जमाने में एक वक्त में वेल एस्टेब्लिश कंपनियां हैं, तो ऐसी बात नजर नहीं आ रही है कि वो इमीडिएटली कोई इस किस्म की सिचुएशन हो रही है। ये तो सिर्फ ऑप्शंस की बात है कि वहां पे जो मजदूर काम कर रहे हैं अगर वो ये समझते हैं कि बहुत वक्त लगेगा, उनको पैसे नहीं मिलेंगे और वो बेहतर समझते हैं कि वो वापस चले जाए तो ये उस सूरत में ये बात होती है। दूसरी ये है कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट और यहाँ की पॉलिसी भी नरम कर रहे हैं कि अगर कोई ट्रांसफर लेना चाहे हैं, जिसको यहाँ की जुबान में तनाजुल कहते हैं, किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे उनकी मदद कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ये खामखा ये सब लोग वापस आएंगे और उनकी मजदूरी खत्म हो जाएगी। इस बात की पूरी इम्कानात मौजूद है कि ये यहाँ पे रहें और इनको किसी दूसरी कंपनी में जगह मिल जाए या इसी मौजूदा कंपनियों के साथ ये चलता रहे और ये हालात कुछ वक्त में बेहतर हो जाए। लेकिन ये है कि अभी देखा जा रहा है कि इस बात में कितना वक्त लगता है और कितने वक्त में पता चलता है कि ऊंट किस करवट बैठता है।
बहुत बहुत शुक्रिया सफीर साहब, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर एम्बेसडर मंजूरुल हक से हम बात कर रहे थे, आपने सारी सूरत हाल का सिलसिले में सुना और तफसील से उन्होंने हमें मालूमात दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सफीर साहब आपका, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। और आइए अब हम वापस चलते हैं, इससे पहले कि हम प्रोग्राम में तुर्की और लीबिया के बारे में बात करें, हमारे साथ आरिफ अंसार और पाकिस्तान से नवीद नासिर नवीद साहब हैं, तो हम बात करते हैं लेकिन पहले एक छोटा सा वक्फा लेते हैं।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है।
www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
व وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور آئیے اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. عارف انصار صاحب کا ہم بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور ناصر نوید صاحب کا بھی جنہوں نے انتظار کیا. ہم سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر سے بات کر رہے تھے سعودی عرب میں جو مسئلہ ہوا ہے. اب بات ہم کریں گے امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل جوزف ڈنفرڈ نے ترکی کا دورہ کیا ہے, جس میں انہوں نے ترک رہنماؤں سے ملاقات میں گزشتہ ماہ ہونے والی بغاوت کی مذمت کی. جیسا کہ ہم پہلے بھی بتاتے آئے ہیں کہ پندرہ جولائی کو ترک فوج کے ایک گروپ نے حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش کی تھی, جسے عوام نے پولیس کے ساتھ مل کر ناکام بنا دیا تھا. ترک قیادت اس بغاوت کی منصوبہ بندی کا الزام امریکہ میں مقیم جلا وطن ترک مذہبی رہنما فتح اللہ گولن پر عائد کرتے ہوئے ان کی حوالگی کا مطالبہ کری ہے, جبکہ اس نے امریکہ سمیت مغربی ملکوں کو یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے بغاوت کی کھل کر مذمت نہیں کی. بظاہر اسی شکایت کو رفع کرنے کے لیے جنرل ڈنفورڈ پیر کے روز ترکی پہنچے ہیں. تو اب عارف انصار صاحب فرمائیے گا کہ امریکہ کی طرف سے اس ہائی پروفائل دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان جو باد اعتمادی اور شکوک و شبہات کی ایک فضا پیدا ہو رہی تھی, اس کو دور کرنے میں کتنی مدد ملے گی؟
تھوڑی بہت مدد تو ملے گی بہتر. وہ امریکہ اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کرے گا اور ترکی کی طرف سے اپنا اظہار خیال کیا جائے گا, اور جیسا آپ نے بتایا کہ ان کا کنسرن فتح اللہ صاحب کی پریزنس امریکہ میں اس کے متعلق ہے, اور کہ ان کو ترکی کے حوالے کر دیا جائے. اور ظاہری بات ہے کہ اس بارے میں کیری صاحب نے بھی اپنی بیان کی وضاحتیں کی ہیں ریسنٹلی, اپنا پوزیشن کی وضاحت کی ہے کہ اگر ان کو باقاعدہ فیکٹس دیے جاتے ہیں تو وہ اس چیز پہ غور کریں گے کہ ان کو ایکسٹرڈائٹ کیا جائے فتح اللہ صاحب کو. لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف کنسرن یہ بھی ہے کہ ترکی ایک بڑا اہم ایلائے ہے وار اگینسٹ ٹیرر میں, اگینسٹ آئیسس داعش
جی,
اور سیریا کی جو سچویشن ہے اس سے متعلق بھی, اور نیٹو کا ممبر بھی ہے. وہاں پہ انسرلک بیس سے بہت سی کاروائیاں ہوتی ہیں سیریا میں اور وائڈر وار اگینسٹ ٹیرر میں. تو کیونکہ انسرلک بیس بند بھی کر دیا گیا تھا کچھ عرصے کے لیے ٹیمپریریلی, اس کے بعد بھی کچھ شکایات چلتی رہی ہیں کہ شاید وہاں کی بجلی بحال نہیں ہوئی تھی, اور یہ جو ٹینشن بیچ میں تھی اس کی طرف کلیریفیکیشن کی جائے گی, مس انڈرسٹینڈنگ کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے گی. ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ترکی اور یو ایس کی ٹینشن تھی جو چل رہی ہے وہ اس سے پہلے سے چل رہی تھی. یہ جو واقعات وہاں کو کے ہوئے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس سے مزید تلخی آئی ہے, لیکن یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک دم آؤٹ آف دا بلو یہ واقعہ کو کا ہوا اور ترکی اور یو ایس کے درمیان چپکلی پیدا ہوئی. تو ان اس صورتحال کو ابھی غور کرنا پڑے گا کہ کن وجوہات کی بنا پہ وہ ادر دین دا کو جو تلخی چل رہی تھی اور وہ کس طرح سے ریزالو ہو پا رہی ہے اور فارورڈ موومنٹ ہو سک رہی ہے.
اچھا بات کرتے ہیں ناصر نوید صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ ترکی کی موجودہ صورتحال یعنی داخلہ سطح پر ناکام بغاوت کے بعد, جیسا کہ ابھی عارف انصار صاحب کہہ رہے تھے ظاہر ہے کہ اسلامک اسٹیٹ داعش کے خلاف جو اس کی لڑائی ہے اس میں بھی ترکی کا اور امریکہ کا کافی ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد بنا تھا, تو جب داعش کے خلاف جو ترکی کوششیں کر رہا تھا اب اس پر کوئی منفی اثرات مرتب ہونے کی کا امکان ہو, دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
جی آپ کا بالکل سوال ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں کہ جو ان کے جنرل آئے ہیں ترکی میں ان کے دورے کا بھی مقصد صرف یہی ہے کہ ترکی کا اور امریکہ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اس جو ٹیمپریری ایک فیز آیا تھا ٹینشن کا کو کی وجہ سے اس سے بہت بڑا ہے, اور ترکی کی ایک ویز بھی ہے جہاں پہ امریکن فورسز بھی ڈپلوئڈ ہیں اور وہ وہاں سے شام میں کاروائی بھی کر رہی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا اس جو داعش کے خلاف آپریشن ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا, اور اگر کچھ تھوڑے بہت جو تحفظات ہوں گے ترکی کے ان کو دور کرنے کے لیے جنرل جوزف ترکی میں پہنچے ہیں, اور وہ مجھے امید ہے کہ وہ ترکی کو کنونس کریں گے کہ ترکی کی اور امریکہ کی اور دوسری جو یورپین یونین ہے یا دوسرے ممالک ہے جو داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں ان سب کو داعش کے خلاف جو اپنا یونائٹیڈ ایک فرنٹ ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہیے فائٹ ان کے خلاف. اور مجھے لگتا ہے کہ داعش کے خلاف جو وار ہے اس پہ کوئی بہت زیادہ نیگیٹو اثر نہیں پڑے گا, بلکہ ترکی امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا.
اچھا عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ ترکی میں ناکام بغاوت کے بعد جو ملکی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وسیع پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں, وسیع پیمانے پر بدطرفیوں کا سلسلہ جاری رہا, تو یہ صورتحال کیا عوام میں بے چینی پیدا کرتے ہوئے حکام کے لیے مزید مسائل نہیں پیدا کر سکتی؟
جی بالکل, یہ تو کافی گریو کنسرن ہے, مطلب سیریس وہ ہے کہ جب آپ ایک سوسائٹی کو ایک قسم سے دوبارہ اس کے ریفارمیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مطلب ٹھیک ہے یہ رجحانات ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ کوئی لبرل ہے, کوئی مطلب سیکولر ہے, کنزرویٹو ہے, کوئی مختلف ریلیجن سے تعلق ہیں اور وہ اپنے اپنے خیالات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. اب لیکن جس لیول میں ترکی پہ ایکشن ہو رہا ہے تو وہ تو کسی قسم کی بھی کسی نے اگر سمپتی کی ہے لگتا ہے تو یا انسٹیٹیوشن نے یا انڈیویجول نے تو اس کو زد میں لایا جا رہا ہے. تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پوری سوسائٹی کی جو ایک سوچ ہے اس کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بجائے اس کے کہ سمجھا جائے کہ کیوں تھا یہ پولرائزیشن کیوں ہے اور اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جب بجائے اس کے زور کے بنیاد پہ. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو واقعی اس کے میں ملوث تھے جنہوں نے قانون توڑا اور وہ کی بغاوت کی, ایک بڑا سیریس کرائم ہے یہ, اس کو مینیمائز نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے پیچھے جو پھر اور لوگ اور جو وسیع تر دائرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو وہ تو پوری ایک سوسائٹل ٹرانسفارمیشن کی کوشش ہے, جیسے جو کہ سوسائٹی میں ایک پھر ریج آئے گا, اس کا ریئیکشن آئے گا اور وہ پھر اس چیز کو تسلسل ملے گا جو پھر مزید سالوں پہ پھیل جائے گا. تو اس کی ریئلائزیشن بھی رکھنی چاہیے اس وقت کہ یہ اس کی حدود کیا ہیں.
اچھا اب بات کرتے ہیں لیبیا کے بارے میں. پینٹاگون نے کہا ہے کہ لیبیا میں پیر کے روز امریکی فوج نے داعش کے اہداف پر فضائی حملے کیے ہیں. پینٹاگون کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ سرتے میں داعش کے اہداف کے خلاف یہ امریکی فضائی کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ اتحاد فیصلہ کن اور حکمت عملی کے حامل پیش قدمی کر سکے اور لیبیا میں داعش کے محفوظ ٹھکانے تباہ کیے جائیں جہاں سے یہ دہشت گرد گروپ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف حملے کرتا ہے. نوید صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ فوجی کارروائیوں کے نگران اور مبصر یہ کہتے ہیں کہ شام کا علاقہ رقہ شدت پسندوں کا مرکز ہے, تو ممکن ہے کہ جو مرکز اس کو بنایا ہوا ہے اس کا جو اصل مقام ہے دراصل وہ سرتے ہی میں ہے. لیبیا میں داعش کی موجودگی اور صلاحیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
یہ جو لیبیا کا شہر ہے سرت, اس میں 1000 کے قریب داعش کے جو لوگ ہیں ان میں سے ابھی یہ کل یو ایس فورسز نے جو ایئر اسٹرائکس کی ہیں, دو ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں, ان میں کافی ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور اس سے جو یونٹی گورنمنٹ ہے اس کو بھی کافی بوسٹ ملا ہے. وہ مورلی ڈی مورلائز تھے کافی حد تک, لیکن اس سے ان کو کافی بوسٹ ملا ہے. اس میں سورت سٹی میں دیکھیں تو تین سٹیز ہیں مین اس کے لیبیا کے جن میں داعش کی کافی اثر و رسوخ ہے, اور سورت اس میں سب سے بڑا ہے. اور اس میں سے داعش نے جب لاسٹ ایئر قبضہ کیا تھا تو کافی لوگ ادھر سے فلی کر کے چلے گئے تھے اور نقل مکانی کر گئے تھے, لیکن ابھی کچھ لوگ ابھی بھی ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ ابھی یہ جو یو ایس کی جو کاروائیاں ہیں یہ پینٹاگون کی طرف جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جاری رہیں گی, اور اسے ایک داعش کو بھی یہ میسج ملا ہے کہ ان کے خلاف امریکہ کی اور دوسرے جو یورپی ممالک ہیں ان کا آپریشن ان کے خلاف جاری رہیں گے. اور اس سے جو یونٹی گورنمنٹ ہے, جو ان کے پرائم منسٹر ہیں سراج صاحب, ان کو بھی ایک حوصلہ افزائی ان کی ہوگی کہ ویسٹ نے یا امریکہ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے اور اس ضرورت کے وقت پہ وہ ان کے ساتھ ہیں. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ بھی ایک کھلا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ داعش کو اس بڑے شہر سے نکالیں گے اور ان کو شکست دیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ داعش کی چاہے جتنی بھی ادھر طاقت ہو, لیکن داعش کو ابھی ڈیفینسو پہ جانا پڑے گا اور وہ ڈیفینسو پہ جائے گی اور یہ کارروائیاں مزید بڑھیں گی, اور اب جو لیبیا کی گراؤنڈ فورسز ہیں وہ بھی آگے بڑھیں گی, اور امید ہے کہ وہ داعش کے اس خطرے کو پوری طرح سے نپٹیں گے اس کے ساتھ.
شکریہ نوید ناصر صاحب ہمارے ساتھ تھے. آخری سوال میرا اس میں عارف انصار صاحب سے, کوئک ہم کامنٹ لیتے ہیں. عارف صاحب یہ فرمائے گا کہ داعش لیبیا میں جو پہلے ہی مختلف مسائل کا شکار ہے سامنا کرے, یونٹی حکومت اس کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے؟
جی اس کی بظاہر ریکویسٹ جو رپورٹوں میں تو یہی آیا کہ یونٹی گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ان کی مدد کی جائے, اور اس کے پھر ریسپانس میں یہ اقدام کیے گئے. اور امریکہ کی طرف سے کافی عرصے سے پلاننگ میں تھا کہ وہاں پہ جو ویکیوم ہے لیبیا میں اس سے فائدہ اٹھا رہی تھی داعش. عراق سیریا میں تو پریشر میں ہیں, لیکن جو یہ ادھر ویکیوم ان کو ملا ہے وہاں وہ اس کو استعمال کر رہی تھی داعش. تو ظاہری بات ہے کہ جو اب یہ پریشر وہاں بنے گا داعش کے خلاف تو ان کی لیے یہ خطرہ ثابت ہو سکتی ہے, مزید کمزوری کا باعث بنے گی. لیکن ایک تشویش بھی ہے امریکہ میں, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت الیکشن کی سائیکل چل رہا ہے اور لوگوں کا رجحان اس طرف اتنا خیال نہیں ہے ان معاملات کی طرف, اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک نئی فرنٹ کا پورا آغاز ہو گیا, کیونکہ جس طرح سے بیانات ہیں ناصر صاحب نے بھی کہا کہ یہ انڈیفینٹ کہا گیا ہے کہ یہ کوئی ایک اٹیک نہیں ہے, یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کی ضرورت ہوگی.
بہت بہت شکریہ. یہاں پولی ٹیکٹ سے عارف انصار ہمارے ساتھ تھے اور ناصر نوید نے ہمارا ساتھ دیا اس سیگمنٹ کے لیے. اس سے پہلے سعودی عرب میں مقیم پاکستان تعینات پاکستان کے سفیر منظور الحق صاحب امبیسیڈر منظور الحق ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے سعودی عرب میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے بارے میں تفصیلات سے انہوں نے آگاہ کیا. پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن رہے ہیں اور یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کا پروگرام ہے. آئیے اس کے آخری حصے کی طرف ہم پہنچے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ جیسے جیسے امریکہ میں صدارتی انتخابات کے عمل کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے ہر تقریباً ہر دوسرے پروگرام میں آپ کو اس کے بارے میں جو تازہ ترین پیش رفت ہوتی ہے اس سلسلے میں اس سے آگاہ کرتے رہیں. ہمارے ساتھ دو تجزیہ کار ہیں جو کہ پروگرام جب سے ہم نے یہ پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈیموکریٹ ہیں ظفر طاہر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ریپبلکن ہیں ایم جے خان صاحب. ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. تو بات کا آغاز کرتے ہیں ہم عراق میں 12 سال پہلے جان کی بازی ہارنے والے ایک امریکی مسلمان فوجی ہمایوں خان کے والدین خضر خان اور غزالہ خان پر ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی تنقید کو ریپبلکن قانون سازوں اور سابق فوجیوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی نامناسب قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. ایریزونا سے ریپبلکن سینیٹر جان مکین جو خود بھی فوج میں رہے ہیں اور جنگی قیدی بھی رہ چکے ہیں ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کوئی اجازت نہیں کہ وہ ہم میں سے بہترین کو بدنام کریں. اس کے علاوہ بیرون ملک جنگوں میں حصہ لینے والی سابق فوجیوں کی تنظیم کے سربراہ برائن ڈفی کہتے ہیں کہ قطع نظر اس بات کے کہ انتخاب کا سال ہو یا نہ ہو ہماری تنظیم یہ برداشت نہیں کرے گی کہ کوئی بھی ایک گولڈ سٹار فیملی کے ارکان کو اظہار رائے کی آزادی پر نشانہ بنائے. ڈیموکریٹک امریکی صدر براک اوباما نے اٹلانٹا میں معذور ہو جانے والے سابق فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسے خاندان جنہوں نے فوجی سروس کے دوران اپنے خاندان کے ارکان کو کھویا کسی نے بھی ان گولڈ سٹار خاندانوں سے زیادہ ہماری آزادی اور ہماری سلامتی کے لیے قربانی نہیں دی. یہ لوگ ہم سے بہترین کی نمائندگی کرتے ہیں. جبکہ خضر خان اور غزالہ خان نے پیر کے روز وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بھی خصوصی گفتگو کی. بعض ریپبلکنز نجی طور پر اور کھلے عام بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی خضر خان پر تنقید پر اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. جبکہ ایوان نمائندگان کے ریپبلکن رکن مائک کوفمن کہتے ہیں کہ جنگ میں قربانیاں اور جان دینے والے فوجیوں کی ٹرمپ کی طرف سے عزت نہ کیے جانے پر انہیں بہت افسوس ہے. اس حساب سے کافی آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ بھی کافی گرما گرم بحث چل رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ان پر خضر خان کی طرف سے حملہ کیا گیا لہٰذا انہیں اپنے حق میں کہنے کا بات کرنے کا موقع ان کے سامنے ہے. تو اب آج اس معاملے پر ہم اپنے ڈیموکریٹ ریپبلکن دونوں تجزیہ کاروں کی رائے لیتے ہیں. خان صاحب پہلے تو آپ سے ہم بات کریں گے کہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے صدارتی نامزدگی کے حصول کے بعد کیا یہ فرمائیے گا کہ کیا امیدوار کے لیے پارٹی کی طرف سے لایا عمل اور پارٹی موقف کی پاسداری ضروری نہیں ہوتی؟ کسی صدارتی امیدوار کی طرف سے اختلافی بیانات سے پارٹی کو کتنا نقصان پہنچے گا؟
جی وہ صحیح بات ہے کہ پارٹی ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے مگر ہسٹوریکلی یہ بھی ہوا ہے کہ پارٹی پلیٹ فارم اور کینڈیڈیٹ کی اپنی کیمپین میں 100% ہم آہنگی نہیں ہوتی. بعض افراد کیمپین کی اسٹریٹجی کے حساب سے کینڈیڈیٹ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور جو کہ کبھی کبھی پارٹی کے پلیٹ فارم سے مختلف ہوتا ہے. مگر اس سلسلے میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریپبلکن پارٹی کے بہت سے جو لیڈرز ہیں ان کی جو سپورٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ملی, جیسے پاسٹ پریزیڈنٹس ہیں جارج بش اور جارج ڈبلیو بش اور جارج یو نو سینئر بش, انہوں نے نہیں دی. اسی طرح سے اور بہت سے لیڈرز ہیں. تو اس سے یہ تو بات بالکل کلیئر ہے کہ ریپبلکن لیڈرشپ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کینڈیڈیسی سے, اور اس قسم کی چیزیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین کر رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ خود کر رہے ہیں کہ ایک ایشو جس میں ان کو کوئی دخل اندازی کی ضرورت ہی نہیں تھی, ایک وہ فیملی جو جس نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں, انہوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا تھا کہ تم جو مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے ہو تو ہم بھی مسلمان ہیں اور ہماری قربانی جو ہے وہ سب سے بڑھ کر قربانی ہم نے دی ہے امریکہ کے لیے, اور وہ امریکہ کے بلیو کرتے ہیں, امریکہ کے لائل ہیں, امریکہ کے ایک بہت ہی یو نو عظیم نمائندے ہیں امریکی شہری ہونے کی حیثیت سے. تو بجائے اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس چیز پہ نہ پڑتے اور اپنے کیمپین کو ہلری کلنٹن کے لیے یا کیمپین کے ایشوز کے لیے فوکس رکھتے, انہوں نے اس فیملی کے اوپر جو क्रिटिसिज्म शुरू किया है, तो उसका ये बैकलैश है और ये मैं नहीं समझता कि कोई अनहोनी बात है कि रिपब्लिकन लीडरशिप उनको क्रिटिसाइज कर रही है। अब देखना यह है कि आइंदा कहाँ तक रिपब्लिकन जो ऐसे लोग जिन्होंने उनको सपोर्ट किया हुआ है, क्या वो अपनी सपोर्ट वापस लेते हैं या सिर्फ वो एक हद तक उनकी इस पॉइंट के खिलाफ हो रहे हैं या मगर उनकी कैंडिडेसी के साथ रहते, तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लचका है डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन को और उनकी कैंपेन की स्ट्रेटेजी इसमें बहुत ही कमजोर नजर आती है।
अच्छा जफर ताहिर साहब, 2016 इंतखाबी मुहिम में जबानों बयान और अखलाकी जाब्तों को नजरअंदाज करने के इस मुसलसल अमल के बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें लाइन पे लिया और हमारे ख्याल जानने की कोशिश कर रही है। मैं खुद वहाँ कन्वेंशन में मौजूद था जब खिजर खान साहब ने स्टेज पर आके अपनी अहलिया के साथ ये 7 मिनट का बयान दिया, और मैं ये समझता हूँ कि ये 7 मिनट की स्पीच जो थी ये सिर्फ इन दो कन्वेंशन नहीं बल्कि मेरे ख्याल से हो सकता है तारीखी तौर पर सबसे इफेक्टिव और बासर स्पीच समझी जाए, इसलिए कि इस स्पीच में उन्होंने वो सब कह दिया जो कि बड़े अरसे से काफ़ी लोग डोनाल्ड ट्रंप को और रिपब्लिकन पार्टी को और टी पार्टी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये जो खिजर खान साहब ने जो बात की ये कई दहाइयों की मेहनत का नतीजा है कि मुसलमान अमरीकी अमेरिकन सोसाइटी में इस तरह रच बस गए हैं, इस तरह वो शामिल हो गए हैं कि हुमायूं खान जैसे हजारों लोग मुख्तलिफ शोबा जात में इन्वॉल्व हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। हमें नहीं पता था कि 2005 में कैप्टन हुमायूं खान की जो ये शहादत है उसका इतना असर होगा 2016 में। तो ये एक तरीके से अमेरिकन सोसाइटी को ये वेकअप कॉल थी और उन्होंने ये बड़े 7 मिनट में ये जांच लिया कि ये अमेरिकन जो हैं ये सिर्फ मुहाजरीन नहीं है, ये कोई वो लोग नहीं है जो विजिटर वीज़ा लेके या स्टूडेंट वीज़ा लेके आए हुए हैं यहाँ पे, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पले बड़े हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, बहुत सारे यहीं की पैदावार हैं, उन्होंने यहाँ के अलावा कहीं और का माहौल नहीं देखा। तो इस 7 मिनट की तकरीर का और हुमायूं खान की कुर्बानी का मेरे ख्याल से मुसलमान अमरीकियों को जितने भी माइनॉरिटीज हैं सबको बेइंतहा फ़ायदा हुआ है और जिस तरह आउटपोरिंग हुई है। अब आप देखिए कि खामा खामे उन्होंने दूसरे दिन इस पे बात की और बात को ख़त्म करने के बजाय पहले तो उन्होंने तनकीद की उनकी बेगम साहिबा पे, तो जो कि बिल्कुल नामुनासिब थी, और उन्होंने तनकीद को मजहब से जोड़ने की कोशिश की, तो जिसके जवाब में गजाला खान ने वाशिंगटन पोस्ट में एक ऑप-एड भी लिखा और उन दोनों मियां बीवी ने MSNBC को उसी दिन इंटरव्यू भी दिया।
हम इस बारे में फिर उन्होंने
इस चीज को एक एक हद तक और बढ़ा दिया जब उन्होंने ये कहा कि मैं भी सैक्रिफाइसेस देता हूँ, मैं भी कुर्बानियां देता हूँ, इसलिए कि मैंने कई बिजनेसेस स्टार्ट किया, मैंने कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। अब ये एक उन्होंने नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया, जितने भी वेटरन्स ग्रुप है यहाँ पे उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि किसी का अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देना, किसी का अपने बच्चे को इस मुल्क के लिए कुर्बान कर देना, वो सही मायनों में कुर्बानी है, बिजनेस स्टार्ट करना या अपने प्रोफेशन में सक्सीड करना ये कुर्बानी नहीं है। तो इसमें वो फंसते चले जा रहे हैं। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि रिपब्लिकन पार्टी के वो लोग जो खिजर खान साहब की इज्जत कर रहे हैं, उनकी मोहब्बत में और उनके लिए अच्छी चीजें कह रहे हैं, इस चीज को कंडेम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को और उनकी कैंडिडेसी को कंडेम नहीं कर रहे हैं। खिजर खान कल सारा दिन वाशिंगटन DC में मीडिया से यही कहते रहे, तो उनको अफसोस इस बात का है कि चाहे वो मैकेन हो, चाहे रायन हो, मिच मैकोनल हो, लोकल लीडर्स हो, स्टेट लीडर हो, कोई भी अपने आप को ट्रंप के कैंपेन से अलग नहीं कर रहे। जो प्रोमिनेंट रिपब्लिकन लीडर्स हैं उनको ये आगे निकल के कहना पड़ेगा कि इनफ इज इनफ, या तो ट्रंप साहब माफी मांगे क्लियर अल्फाज में, बिल्कुल बुलंद बाला आवाज में वो माफी मांगे, या फिर वो लीडर्स अपने आप को कैंपेन ट्रंप के कैंपेन से अलग कर लें।
अच्छा,
एक और हमारी डिमांड होनी चाहिए।
اچھا آج ایک اور خبر بھی بڑی شہرت جسے کہنا چاہیے کلیدی خبروں میں سے ایک ہے، انتخابات کے سلسلے میں ووٹر آئی ڈی لا کی خبر کافی اہمیت حاصل کر رہی ہے، تو یہ بات ہم کریں گے کہ مختلف ریاستوں کی طرف سے، پہلے تو آپ چلیے ظفر صاحب آپ سے بات کروں، یہ بتا دیجئے گا کہ یہ ووٹر آئی ڈی لا کیا ہے، یہ بتائیے ہمارے سننے والوں کو، پھر ہم خان صاحب سے اسی بارے میں رائے لیتے ہیں.
ووٹر آئی ڈی لا جو ہے یہ ہر اسٹیٹ کا پروگریسو ہے، اس کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے پروسیجر سے اپنے ووٹرز کو گزروائیں جب وہ ووٹ دینے آتے ہیں. ایک زمانے میں آپ اپنا نام بتاتے تھے، اپنا ایڈریس بتاتے تھے، وہ آپ کی ووٹر لسٹ پہ آپ کا نام چیک کر کے آپ کو بیلٹ پیپر دے دیا کرتے تھے. پھر کچھ اسٹیٹس نے کہا کہ جی آپ ڈرائیورز لائسنس لے کے آئیے، کچھ اسٹیٹ نے کہا کہ پکچر آئی ڈی ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پرانے لوگوں کو وہ لاز یاد آ جاتے ہیں جب یہ لاز بنائے گئے تھے تاکہ کالے جو ہیں وہ ووٹ نہ دے سکیں. تو ظاہر سی بات ہے غریب آدمی جو ہوتا ہے یا جو سڑک پہ ہوتا ہے کبھی کبھار اس کے پاس آئی ڈی نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے امیگریشن کے پاس کے ایشوز ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے کورٹ میں کوئی کیسز چل رہے ہوں، کوئی بھی مجبوری ہو. یہ مجبوریاں عموماً غریب لوگوں میں ہوتی ہیں جس کا نقصان سب سے زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ہوتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے وہ زیادہ تر ڈیموکریٹ ہوں گے یا ریپبلکن ہوں گے، مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ جو ڈیموگرافکس ہیں کنٹری کی کہ ووٹر آئی ڈی لاز جو ہیں یہ زیادہ تر غریب لوگوں کو، انڈر پریویلیج لوگوں کو جو کہ ڈیموکریٹک ووٹر ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں.
اچھا اس سلسلے میں خان صاحب آپ بتائیے گا کہ مختلف ریاستوں کی طرف سے وفاقی عدالت کے فیصلے یعنی ووٹر کی شناخت کے قانون کو بلاک کرنے کی بھی کے لیے مختلف توجیحات پیش کی جاتی ہیں، خاص طور پر اس میں نیٹو امریکن ووٹرز کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے، اور جیسا کہ ابھی ظفر طاہر صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں وہ بھی مختلف لوگ آ جاتے ہیں جو کہ ریسورسز کی کمی کا شکار ہیں اور مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے انہیں ووٹ ڈالنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ اس کی توضیح کس طرح کریں گے، کیسے اس کی وضاحت کی جائے گی کہ اس کو بلاک کرنا بہتر ہے، اس کے لیے کس طرح کی اجازت ہونی چاہیے جب ووٹر ووٹ دینے کے لیے جائے؟ تو
دیکھیں یہ تو امریکن ڈیموکریسی کا ایک بیسک فیکٹر ہے کہ ووٹ کی اہمیت جو ہے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے چاہیے، اور ووٹ جتنے زیادہ لوگ ڈالیں گے اتنا ہی ریزلٹ جو ہے وہ ایک شفاف ریزلٹ آئے گا. یہ ایک پولیٹیکل گیم ہے جو کہ پارٹیز، دونوں پارٹیز کوشش کرتی ہیں کہ کس طرح سے اپنے لوگوں جو ان کے ووٹرز ہیں ان کو زیادہ آسانی ہو اور جو دوسروں کے ووٹر ان کو مشکلات ہوں. تو بہت سی ایسی اسٹیٹ جو کہ ریپبلکن کنٹرول میں ہیں، جن کی اسمبلیز ریپبلکن کنٹرول میں ہیں، وہاں پہ یہ سلسلہ چلا ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ ووٹر آئی ڈی لا بنایا جائے. اور اس میں ایک مہم ہے جو کہ بہت منظم اہم ہے کنٹری وائڈ بیسس پہ، کہ وہی اسی طرح کے لاز ہر طرح ہر جگہ ریپیٹ ہوتے ہیں، جس میں بیسیکلی ان کو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو لوگ ووٹر آئی ڈی آسانی سے حاصل نہ کر سکے ان کو ووٹ ڈالنے نہ دیا جائے. اور اس میں ظاہر ہے ووٹر آئی ڈی یا آئی ڈی لینا ان لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے جو کہ سینئر سٹیزنز ہوں یا غریب علاقوں کے ہوں، ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی جا کے اپنے آئی ڈی بنوانے کی، یا کبھی آئی ڈی بنوائے نہیں ہوتے. تو یہ ایک مہم چل رہی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس میں بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور اکثر جگہوں پہ میرے خیال میں ہر جگہ کورٹس نے یہ اسٹینڈ لیا ہے کہ یہ لاز جو ہے ووٹر آئی ڈی لا یہ اس اسپرٹ کے خلاف ہیں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آسانی ہونی چاہیے ووٹ ڈالنے کے لیے. تو اس سلسلے کی یہ کڑی ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین بھی نیٹو انڈین بھی اس میں شامل ہیں، اور خاص طور پہ مائنورٹی ایریاز بلیک امریکن اس میں زیادہ تر شامل ہیں.
اچھا اب تا آخری سوال ہے ہمارا کہ امریکہ میں تازہ سیاسی جائزوں میں ایک بار پھر ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کو اپنے حریف ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری ظاہر کی جا رہی ہے. نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے دونوں امیدوار اپنی اپنی مہم شروع کر چکے ہیں، اور اس دوران دونوں کی طرف سے مخالف امیدوار کو منصب صدارت کے لیے نااہل ثابت کرنے کے دعوے اور بیانات بھی تواتر سے سامنے آ رہے ہیں. خان صاحب آپ نے ہمارے گزشتہ پروگرام میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ لیبر ڈے کے بعد جائزوں کی صورتحال کے بارے میں وضاحت ہو سکے گی، ویسے آپ یہ بتائیے گا کہ رائے عامہ کے جائزے کس حد تک باوسوخ ثابت ہوتے ہیں آپ کے تجربے کی روشنی میں؟
یہ تو میرے خیال میں ابھی بہت عرصہ ہے، 3 مہینے بہت ہوتے ہیں الیکشن میں، اور ظاہر ہے کیونکہ کنونشن کے بعد جو کنونشن ہوتا ہے اس کینڈیڈیٹ کو ایک بوسٹ ملتا ہے پبلک اوپینین میں، کیونکہ 4 دن مسلسل उनको मीडिया पे फोकस रहता है, मीडिया का उनके ऊपर। तो ये एक नेचुरल बात है कि हिलरी क्लिंटन को बम्प मिला है अपने कन्वेंशन के बाद, मगर अब देखना यह है कि जब ये चीजें कुछ सेटल हो जाएंगी और स्पेशली जब ये डिबेट्स होंगी, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये उतार चढ़ाव आता रहेगा पोलिंग रिजल्ट्स में, मगर मैं समझता हूँ ओवरऑल कि इलेक्शन बहुत क्लोज इलेक्शन होगा, क्योंकि 50 इंडिपेंडेंट इलेक्शन है, एक इलेक्शन नहीं है नेशन वाइड, और बहुत कम स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे जो कि स्विंग स्टेट कहलाती हैं, जहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जीत सकता है। तो उन 5-7 स्टेट्स में इलेक्शन है और उसमें कुछ भी हो सकता है और दोनों को चांस मिल सकता है। इस वक्त जो है ओवरऑल अगर आप देखें तो हिलरी क्लिंटन को ज्यादा लोग कॉफियत दे रहे हैं इलेक्शन के सिलसिले में, मगर 3 महीने बहुत ज्यादा होता है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती अगर हिलरी कैंपेन ये करेंगी कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और अपनी कैंपेन को उस मुनज़्ज़म तरीके से ना चलाएं जिस तरह से चलानी चाहिए, और ये आप उतार चढ़ाव देखती रहेंगी इलेक्शन तक, खास तौर पे डिबेट्स का जो है काफी हद तक असर होने के चांसेस हैं।
अच्छा जबरदार साहब, इंतखाबी डिबेट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी वजह से राय आमा के ऊपर काफी असरात पड़ते हैं, इनकी अहमियत क्या है और उनका राय आमा पर कितना असर मुरतब होता है, इसके बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
जी, डिबेट्स मेरे ख्याल से बहुत अहम होती हैं, इसलिए कि डिबेट्स में लोगों को मौका मिलता है, दोनों कैंडिडेट्स आमने सामने होते हैं और उनको फर्स्ट हैंड जो देखने वाले सुनने वाले होते हैं वो खुद फैसला कर सकते हैं कि कैंडिडेट्स किस तरीके से इश्यूज को हैंडल करते हैं, इसलिए कि डिबेट्स कंडक्ट जो करने वाले होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। मजे की बात यह है कि पिछले चंद दिनों से तो लग रहा है कि डिबेट हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान नहीं हो रही, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और एक मुसलमान अमरीकी के दरमियान हो रही है। और मुझे ये कहने पर बड़ा फख्र है कि एक पाकिस्तानी अमेरिकन फैमिली जो पाकिस्तान से हिजरत करके फाइनली अमरीका पहुंची, उसी ने कुर्बानी दी और उसी के जो एक सरबराह हैं उस फैमिली के, खजर खान साहब, माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे हैं, हार्वर्ड से उनके पास एलएलएम है। देखिए किस तरीके से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पिछले 4 दिनों से इंगेज किया हुआ, और एक मौका ऐसा नहीं गया है कि जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो कमजोरियां हैं उसको उजागर किया हो और वो अपने स्टैंड पे कायम है। तो मैं तो ये समझ रहा था कि ये इलेक्शन काफी क्लोज होगा, मगर जो मैं पिछले 4 दिनों से देख रहा हूँ और खुद मैंने जो कन्वेंशन में देखा, जिस तरीके से डेमोक्रेट्स ने अपने आप को इश्यूज पे उजागर किया लोगों के सामने और जिस तरह रिपब्लिकन फेल हुए, मुझे ये अब लग रहा है कि शायद ये इलेक्शन क्लोज ना हो। मुझे इस बात का भी अब काफी मैं समझता हूँ कि मैं उम्मीद हूँ कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंपेन है इट में जस्ट फॉल अपार्ट, हो सकता है ये टुकड़े टुकड़े हो जाए, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मेरे ख्याल से अपने एडवाइजर्स की भी बात नहीं सुनते हैं, हर चीज जो वो कवर करने की कोशिश करते हैं उसमें वो फिर एक नई एक बात कह देते हैं। आप देखिए यूक्रेन पे उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि रूस यूक्रेन गया ही नहीं, हालांकि उनको बताया गया कि जी रूस तो जो यूक्रेन में बैठा हुआ है उसने तो क्राइमिया पे कब्जा कर लिया, फिर उन्होंने बात को पलटने की कोशिश की। तो उनकी जो स्टुपिडिटी है, उनकी जो लैक है, वो अब सामने आ रही है। कल देखिए वॉरेन बफे ने ये उनको इंडोर्स किया, तो डिबेट्स होना बहुत जरूरी है। मुझे खतरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हो सकता है डिबेट से भागने की कोशिश करें, उन्होंने उसके बहाने बनाने शुरू कर दिए।
तो खान साहब आप इस बारे में क्या कहेंगे, आखिरी मिनट है हमारे पास, डेमोक्रेट्स की तरफ से जो राय आ रही है, नुकता नजर है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अपने मुशीरों की बात भी नहीं सुनते, तो इस हवाले से आप आइंदा दिनों में इंतखाबी मुहिम को किस तरफ जाता देखते हैं?
ट्रंप की पूरी अगर कैंपेन देखें तो उनकी एक एडहॉक बेसिस पे उनके रिएक्शन होते हैं मुख्तलिफ चीजों के, मगर उसके बावजूद भी ये सोचने की बात है कि उनको बहरहाल एक नॉमिनेशन मिली है, रिपब्लिकन पार्टी के वोटर्स ने उनको सपोर्ट किया है और इसको हम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते कि बहुत से लोग अमेरिका में इस वक्त सख्त नाराज हैं, नाला हैं, डिप्रेस्ड हैं, जिस तरह से वो समझते हैं उनके हालात हो रहे हैं, और उन वोटर्स को डोनाल्ड ट्रंप ने कैच करने की कोशिश की हुई है और वो उनके साथ हैं। तो किस हद तक इसका, इन बातों का असर पड़ता है उन वोटर्स के ऊपर, प्राइमरी में तो हमने देखा कि ज्यादा असर नहीं पड़ा था, जनरल इलेक्शन में जिस तरह मैंने कहा अचानक स्टेट्स में इलेक्शन जो है वो डिसाइड होगा, अगर उन स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स बड़ी तादाद में बाहर निकल आए اور انہیں ووٹ دیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ہلری کلنٹن صاحبہ کی بھی کوشش یہ ہوگی اپنے ووٹرز کو زیادہ سے زیادہ باہر نکالیں اور ووٹ ڈلوائیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ چند ایک اسٹیٹس میں ووٹر ٹرن آؤٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ کس کے سپورٹرز نکل کے آتے ہیں. اور میں جس طرح سے میں نے کہا 3 مہینے بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے
تو اس میں ابھی دیکھا جائے گا. بہت بہت شکریہ ایم جے خان صاحب ریپبلکن پارٹی کی طرف سے, اور اسی طرح ظفر طاہر صاحب ڈیموکریٹ پارٹی کا نقطۂ نظر بیان کر رہے تھے. پروگرام جہاں رنگ ختم کرنے کی اب بہجت کو اجازت دیجیے. میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ تھیں اور انجینئر مارٹن کروسس. آپ سے میری ملاقات پھر بھی ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.